الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون فقال تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو, دو ہفتے سے مضمون اس بات پر چل رہا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہر عمل کو اختیار کرتے تھے جس سے ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ راضی ہونے والے ہیں. قرآن کریم کی آیت انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بے شک وہ لوگ جلدی کرتے ہیں یا لپکتے ہیں خیرات کی طرف, بھلائی کے کاموں کی طرف. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور وہ پکارتے ہیں ہم کو, یعنی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات کو, رغباً ورہباً, ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. وکانوا لنا خاشعین, اور وہ ہم سے خشوع کرنے والے ہیں, ہمارے آگے وہ تذلل اختیار کرنے والے ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. کسی موقع پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم عصر کے بعد ان گھوڑوں کا معائنہ کرنے نکلے جو گھوڑے ان کے پاس تیار کیے گئے تھے, جو پالے ہوئے تھے لڑنے کے لیے, ان کا معائنہ کرنے نکلے. اس میں اتنے مصروف ہو گئے کہ عصر کی نماز نکل گئی. حدیث ہے, آپ نے جب دیکھا کہ سورج ڈوب گیا ہے یا ڈوبنے کے بالکل قریب ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے, تو ایک خشیت طاری ہوئی, ایک خوف طاری ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا. یعنی یہ جو گھوڑے ہیں یہ میرے درمیان اور اللہ کے حکم کے درمیان مخل بن گئے. حدیث میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک تلوار منگوائی اور تمام کو ذبح کر دیا. ایک تلوار کا وار ان گھوڑوں کے گردنوں پر مارا اور دوسرا ان کی پنڈلیوں میں مارا. ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت صدقہ کروا دیا. رہی بات یہ کہ بھائی گھوڑے کا گوشت کا کیا حکم ہے, تو یہ مکروہ کے درجے میں ہے. اگلی امتوں میں اس کا جواز تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں صحابہ کہ اللہ جل شانہ نے فتح خیبر کے موقع پر دو چیزوں کو حرام فرمایا، نکاح متعہ اور گھوڑوں کا گوشت، اس کو آپ نے حرام فرمایا، تو اگلی امتوں میں اس کا جواز ہو۔ آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت صدقہ کروا دیا کہ یہ وہ چیز ہیں جو میرے درمیان، اللہ کے حکم کے درمیان اور میرے درمیان مخل بنی۔ یہی ان آیتوں کا معنی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں رغبت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وَرَهَبًا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے ہیں۔ دعاؤں میں ان کی الحاء اور زاری ہوتی ہے۔ ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ جیسے ہمارا کوئی حق ہو اللہ پر، ہمارا کوئی حق ہو اللہ پر، اور بعض تو ہاتھ ایسا کر کر کے، یہ دعا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ مانگو، انکساری کے ساتھ مانگو، تذلل کے ساتھ مانگو، اور جتنا تذلل عاجزی انکساری سے مانگو گے یہ تمہاری عبادت کا مغز بنے گا۔ الدعاء مخ العبادة، حدیث میں فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس سے عبادت کے اندر جان پڑتی ہے۔ جتنا عاجزی کرو گے، انکساری کرو گے، اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ کی طرف عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور عاجزی اتنی کرو کہ انتہائی لیول کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے موقع پر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت صفوں کو سیدھا فرماتے تھے بالقداح۔ حدیث میں فرمایا کہ بھالے کی جیسی ایک چیز ہوتی تھی یا تیر جیسی، اس سے آپ صفوں کو سیدھا فرماتے تھے۔ آپ جیسے ہی پہنچے مصلے پر تو ایک آدمی ایسے تھوڑا اپنا سینہ باہر نکالے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو، انکساری کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہیں پر بحث ہو گئی کہ بھئی نماز میں ہاتھ کیسے رکھے ہم؟ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ عاجزی اسی میں ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے، اس میں زیادہ عاجزی ہے، زیادہ تذلل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے لوگ غلط کریں، نہیں۔ امام صاحب کی جو دلیل ہے اس میں ایک دلیل یہ ہے، حدیث کی دلیل تو ہے ہی اپنی جگہ پر کہ صحابہ سے دونوں روایتیں مروی ہیں، لیکن عقلی دلیل وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، انکساری زیادہ ہے، تواضع زیادہ ہے۔ اچھا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی نماز کے اندر اللہ اکبر کا جو لفظ ہے بار بار کیوں کہلایا گیا؟ علماء فرماتے ہیں من جملہ ان کی حکمتوں میں کہ انسان دنیا کے اندر، دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ رہتے ہوئے چیزوں کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ چیزوں کی بڑائی، چیزوں کی موٹائی، کہ ان چیزوں سے یہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نماز کے ہر رکن میں، اذان سے لے کر سلام سے پہلے تک اس کی مشق کرواتے ہیں کہ چیزوں کی بڑائی کو اپنے دل سے نکالو، اللہ کی بڑائی کو بٹھاؤ۔ جب اللہ کی بڑائی بیٹھے گی تو عاجزی پیدا ہوگی۔ اور سب سے پہلا لفظ کیا کہلوایا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہلوائی کہ بھائی ثنا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اگر میں تعریف کرتا ہوں اپنی تو غلط ہے، میں اپنے علم پر اترا رہا ہوں غلط ہے، تعریف کے ذات اللہ کے، تعریف کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری بڑائی تیری بزرگی برتر ہے، سبحان اللہ سے، سبحانک اللہم سے لے کر اخیر تک اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم جس عمل کی طرف جا رہے ہو یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن اس میں عاجزی ہونا ہے، انکساری ہونا ہے، تم خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے سامنے صرف دیوار ہے، نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے درمیان اور مسجد کی دیوار کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی ذات، میں اور آپ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عاجزی زیادہ، آپ نے اس صحابی سے فرمایا اپنا سینہ پیچھے کرو، سینہ پیچھے کرو، باریزن، حدیث میں باریزن، باریزن کے معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا، باریزن صدرہ، اس نے اپنے سینے کو ایسے آگے کیا تھا، آپ نے فرمایا سینہ پیچھے کرو، عاجزی کے سے کھڑے رہو، انکساری کے ساتھ کھڑے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر الفاظ ایسے کہلوائے کہ جو اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی تعریف پر، اللہ کی موٹائی پر، اللہ کی عظمت پر شامل ہے۔ پھر کہا آپ قرآن پڑھو، قرآن کیا ہے؟ اول سے لے کر اخیر تک اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہاں بھی علماء نے بڑی حکمت لکھی کہ یہاں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان للہ تسعۃ و تسعون اسمن من احصاہا دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو حفظ کر لیا، اللہ جل شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ اللہ کے ناموں کی تختی اپنے گھروں میں تو رکھتے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث یہ فرما دیئے کہ اللہ کے لیے 99 نام ہیں، من احصاہا، جس نے اس کو حفظ کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے 99 نام ہیں حدیث میں فرمایا، اور ان ناموں میں سے یہاں پر یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، 99 میں سے صرف رب کو لیا۔ رب کو کیوں لیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انسان یا تو اللہ کا بن کر رہتا ہے یا دنیا کا بن کر رہتا ہے۔ انسان کی روزی ہے دکان کے ذریعے، وہ اس کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ انسان کی روزی ہے زراعت کے ذریعے، کھیتی کے ذریعے، وہ سمجھتا ہے یہی، اسی سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ یہ ایک سبب ہے، حقیقی ذات اس کے پیچھے اللہ کی ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں ہنر دیا ہے، تمہیں علم دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور وہ تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارا رب ہے، اللہ جل شانہ اسی کو نکالنا چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر ان قرآن کریم کی آیتوں کو اور سورہ فاتحہ کو بعض اماموں کے نزدیک واجب ہے، بعضوں کے نزدیک فرض ہے، جو بھی ہو مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن واجب کے درجے میں تو سب کے یہاں ہے، اور اسی کو پڑھنا ہے اپنے سورہ فاتحہ کو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کو پڑھنا ضروری قرار دیا. چار رکعت والی نماز ہیں تو چاروں رکعت میں پڑھیں گے، تین والی ہے تو تینوں میں پڑھیں گے. بھائی کتنی مرتبہ آئے گا رب العالمین رب العالمین رب العالمین. اس لیے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتا ہے، اور وہاں سے اس کے ذہن کو ہٹانے کے لیے یہ بات دل میں بٹھلائی جا رہی ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ رب العالمین اللہ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اچھا پھر چلے گئے، آپ نے پڑھ لی سورتیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور آپ نے سورت بھی پڑھ لی، آپ چلے گئے رکوع کے اندر، امام نے کہا اللہ اکبر، آپ کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو برتر ہے. رکوع میں بھی اس رب کی تعظیم، یہاں بھی یہ بات بٹھلائی کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا پالنہار اللہ ہے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ چاہے، زراعت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، تمہارے ہنر سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ساری تعریفیں، رب ہمارا تو ہی ہے. پھر آپ پہنچے سجدے کے اندر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. رب کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھاؤ اتنا بٹھاؤ کہ دل میں سے یہ خیال نکل جائے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تمہارا رب کے سوا کوئی نہیں ہے. تمہارا جاب رہے یا نہ رہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی. آپ نے دیکھا نہیں، ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے 9 مہینے، چلو بھائی 4 مہینے آپ نکال دو جس میں اس کے اندر روح نہیں ہے، ابھی اس کی پیدائش کے سامان ہو رہے ہیں، اس کے بدن کے اعضا بن رہے ہیں، 4 مہینے ہو گئے اب اس کے اندر روح ڈالی گئی، یہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ہے اور کئی اندھیریوں میں رہا ہے، ان اندھیریوں میں اس وہ بچہ کیسے زندہ رہا؟ کون روزی دے رہا تھا اس کو؟ آ گیا دنیا کے اندر، اللہ جل شانہ نے اس کے خوراک کا انتظام کر دیا. جہاں اس نے رونا شروع کیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے انتظام یہ کیا کہ ماں کو تھنوں میں دودھ اتار دی. اسی لیے فرماتے ہیں بھائی اللہ کو منوانے کے لیے رو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. مانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، تان گیریت کود کے حلوہ فروش، بہر آشا اس نمی آیت بجوش. ایک جملہ ہے لیکن اس میں ایک واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہوا، کہ جب تک حلوہ فروش کا یعنی حلوہ بیچنے والے کا بچہ روتا نہیں، اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی. انہوں نے ایک واقعہ یہ لکھا، یہاں ایک واقعہ یہ بتلایا اور پھر نصیحتیں فرمائی کہ ایک بزرگ تھے، لوگوں سے قرض لیتے تھے، بہت قرض ہو گیا بہت قرض ہو گیا، بیمار ہوئے اور ایسی بیماری آئی کہ اس دنیا کے سے جانے کا وقت آ گیا، قرض خواہ آ گئے، سارے قرض مانگنے والے آ گئے. حضرت نے کہا آیا بھائی آئے آئے سب، کہا حضرت ہمارا قرضہ، کہا بیٹھ جاؤ یہاں پر. دوسرا آیا حضرت ہمارا قرضہ، کہا بیٹھ جاؤ یہاں پر. تیسرا آیا اس نے کہا حضرت میرا اتنا قرض ہے، تک بیٹھ جاؤ یہاں پر. سارے بیٹھ گئے، جو بھی آیا اس کو بٹھایا اور سب کو بٹھا کر حضرت یہ کی، حضرت نے یہ کی کہ اپنی جو چادر تھی ایسے تان لیتے تھے، سو گئے جیسے. کہا عجیب بات ہے، سو رہے ہیں اور قرض دینے کی بات نہیں ہے اور جو بھی آ رہا ہے اس کو بٹھا رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی اور ایک بچے نے آواز لگائی, حلوہ لے لو حلوہ. حضرت نے فوراً اپنی چادر اٹھائی, کہا بس حلوے والے کو بلاؤ. پتہ نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. ان کو بلایا گیا, کہا یہ حلوے کا پیس ایک کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا. صاحب تمام کو ایک ایک پیس دے دو, تمام کو ایک ایک پیس دے دو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دینے کا ٹھکانہ نہیں ہے اور کھلا رہے ہیں حلوہ, پیسے تو ہے نہیں. خیر ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. اب بچہ تو بچہ تھا, اس نے جب دے دیا اس نے دیکھا کہ پورا خانچہ یہیں ختم ہو گیا تو محلے میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا پیسے لاؤ حضرت. کہا تم بھی لائن میں بیٹھ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ لائن میں. اور حضرت نے وہ چادر کھینچ لی. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اس نے تھوڑی دیر صبر کیا, کچھ دیر مانگا, اس نے رونا شروع کیا, مجھے تو میرے پیسے چاہیے, میں میری ماں کو کیا جواب دوں گا, اس پر تو ہمارا گزران ہے. جہاں اس نے رونا شروع کیا اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا, مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو بھیجا, یا کسی اس زمانے کے کسی بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اتنا ہدیہ بھیجو ان بزرگ کے پاس. وہ آدمی آیا اور جیسا ہی پہنچا وہاں پر, حضرت کو کہا یہ آپ کو فلاں بادشاہ کی طرف سے گفٹ دیا گیا ہے, ہدیہ ہے. کہا بھائی ایک کام کرو, ان تمام کو ان کا قرض دینا شروع کرو. تمام قرض تمہارے کتنے؟ کہا 100. اس نے کہا 200. اس نے کہا 500. سب کے دے دیے. حلوے والے کو بلایا, بھائی تمہارے کتنے؟ کہا اتنے. تھیلی میں اتنے ہی پیسے تھے. یہ لوگ سمجھے کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جب قرض لینے کے لیے آئے تو مجھے تم میں سے کوئی رونے والا نظر نہیں آیا, اور میں نے جب دیکھا کہ حلوے والا حلوہ بیچ رہا ہے, بچہ ہے, یہ ضرور روئے گا, اور جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اس نے جیسے ہی رونا شروع کیا اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا. یہی اسی واقعے کو فرماتے ہیں, تا نگرید کود کے حلوہ فروش, بہر آشا اس نمی آید بجوش, تا نگرید ابر کے خندد چمن, جب تک آسمان روتا نہیں تمہاری زمین بھی ہری نہیں ہوتی. اور تا نگرید طفل کے جوشد لبن, جب تک بچہ روتا نہیں اللہ ماں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں اتار. اور انسان جب روتا ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. آنسو تمہارے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے خوف سے رویا اور اس خوف سے رونے کی وجہ سے ایک آنسو سے اس کی آنکھ کا بال تر ہو گیا. اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں یہ فرماتے ہیں یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا. کسی حدیث میں یہ فرمایا ایک بال اللہ سے عرض کرے گا, اے اللہ تو نے ساروں کی مغفرت کر دی, تیرا ایک بندہ ہے ایک مرتبہ رویا تھا, اس کے رونے کی وجہ سے میں تر ہوا تھا, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے خوف سے رویا تھا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کی طرف اس طرح مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے, عاجزی کے ساتھ, تکبر سے نہیں, کبر سے نہیں, فخر سے نہیں. اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ فخر ہے, اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ تکبر ہے, اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ بڑائی ہے. اس لیے کہ بڑائی اسی کے لیے سزاوار ہے, تکبر اسی کے لیے سزاوار ہے. فرماتے ہیں الکبریاء ردائی و عظمت عول عظمت عزاری, اللہ فرماتے ہیں کبریا جو ہے, تکبر جو ہے, بڑائی ہے, یہ میری چادر ہے, عظمت میری عزار ہے. جو آدمی اس میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, اور اللہ سے جو جھگڑے گا کیا ہوگا اس کا حال. حق تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.